इस वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह के 6, भारत में 6:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में मंगल की शब के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से 12 घंटे की मुसलसल नशरियात में खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान,
शुमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी में फिजाई कार्रवाई में 47 दहशत गर्द हलाक। स्पिम बाम के इलाके में खुदकुश कार बम हमलावर को हदफ तक पहुंचने से पहले ही निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
भारतीय फौज की फायरिंग में नौजवान के हलाकत के खिलाफ वादी कश्मीर में हड़ताल। सोपोर में कर्फ्यू जारी। मैं हूं यूसुफ जमील, रिपोर्ट पेश की जाएगी थोड़ी देर के बाद।
और आलमी खबरों में, अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से भेजे जाने वाले 300 फौजी मुशीरों के पहले जत्थे ने इराक में सुन्नी अस्करियत पसंदों की पेशकदमी रोकने के लिए इब्तदाई अंदाजे लगाने का काम शुरू कर दिया है। और सामाइन, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में पिशावर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कबल पाकिस्तान एयरलाइंस के एक तैयारे पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक खातून मुसाफिर हलाक और अमले के 2 अफराद जख्मी हो गए। PIA के तर्जुमान मशहूद ताजवर ने सहाफियों को बताया कि ये वाकया मंगल की शब PK-756 के साथ पेश आया, जो सऊदी अरब के दारुलहकूमत रियाद से पिशावर आ रही थी। तर्जुमान ने बताया कि लैंडिंग से कबल तैयारे पर ज़मीन से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक खातून मुसाफिर और अमले के 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी मुसाफिर खातून बाद अजां अस्पताल में दम तोड़ गईं। PIA के तर्जुमान के मुताबिक तैयारे में 178 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान ने सहाफियों को बताया कि फायरिंग के बाद पायलट ने बाहिफाजत तैयारा एयरपोर्ट पर उतार लिया है, जहां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहलकार तैयारे को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए इसका मुआयना कर रहे हैं। तर्जुमान ने बताया कि दोनों जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान के सरकारी टीवी PTV ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि तैयारा लैंडिंग से कबल 1000 से 1500 मीटर की बुलंदी पर था, जब इस पर एयरपोर्ट के नवाही इलाके से फायरिंग की गई। PTV ने दावा किया है कि तैयारे पर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की गई और जहाज पर कम अज कम 12 गोलियाँ लगी हैं। सिविल एविएशन के तर्जुमान आबिद कायम खानी ने सरकारी TV को बताया है कि फायरिंग के वाक़े के बाद पिशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक चल रहा है और वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। पिशावर पुलिस के SSP ऑपरेशंस डॉक्टर नजीब ने एक निजी TV चैनल को बताया है कि तैयारे पर फायरिंग के बाद एयरपोर्ट से मुत्तसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुसाफिर तैयारे पर फायरिंग का ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब पिशावर के नज़दीक वाक़े कबायली इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान में जारी फ़ौजी ऑपरेशन दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में 47 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ शिमाली वज़ीरिस्तान की एक चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में कम अज़ कम 2 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तानी फौज के एक ताज़ा बयान के मुताबिक मंगल को कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई में मजमूई तौर पर 47 दहशतगर्द मारे गए, जबकि असला और बारूद की भारी मकदार को भी तबाह किया गया है। अफवाज के शोबा तालुकात आमा ISPR के बयान के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली और इसके इर्द गिर्द मंगल की सपहर जेट तैयारों से की गई कार्रवाई में 27 दहशतगर्द मारे गए, जबकि उनके जेर इस्तेमाल 11 ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। बयान के मुताबिक इससे कबल मंगल की सुबह खैबर एजेंसी में की गई फिजाई कार्रवाई में 20 अस्करियत पसंद हलाक हुए, जबकि उनके 12 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिम वाम में मंगल की सपहर एक खुदकुश कार बम धमाके से 2 फौजी और 1 शहरी हलाक हो गया। ISPR के बयान के मुताबिक बारूद से भरी गाड़ी एक सिविलियन अस्पताल के बाहर कायम चौकी की तरफ बढ़ रही थी कि वहां हिफाजत पर तैनात एहलकारों ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन जब वो ना रुकी तो उस पर फायरिंग की गई, जिससे बारूद से भरी गाड़ी चौकी से 100 मीटर के फासले पर ही तबाह हो गई। बयान के मुताबिक धमाके से करीबी इमारत की छत गिरने से वहां मौजूद 2 फौजी और 1 शहरी हलाक हो गया। بیان کے مطابق خود کو شملاور اگر چوکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس سے بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد اس علاقے میں دہشت گردوں کی طرف سے یہ پہلا خودکش کار بم حملہ تھا۔ 15 جون کو آپریشن کے آغاز کے بعد سے اب تک لگ بھگ 300 جنگجو مارے جا چکے ہیں، جن میں فوج کے مطابق اکثریت غیر ملکی جنگجوؤں کی ہے۔ فوج نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور وہاں سے فرار کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کو ماہر نشانہ بازوں کی مدد سے ہدف بنایا جا رہا ہے۔ پیر کی شب پاکستانی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا کہ شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے زیر استعمال کئی سرنگوں کا بھی پتہ لگایا گیا ہے، جبکہ علاقے کی فضائی نگرانی کے علاوہ گشت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے افغانستان کے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا ہے کہ پاکستانی افواج افغانستان کے اندر فوجی کارروائی کر رہی ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ افغان سینئر عہدیداروں کی جانب سے یہ الزامات انتہائی مایوس کن ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس پاکستانی فوجیوں نے افغانستان میں داخل ہو کر مشرقی صوبے کنڑ میں حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور افغانستان کے علاقوں میں موجود دہشت گردوں کی پاکستان میں آ کر کارروائیوں کے جواب میں ترجمان کے مطابق پاکستانی افواج نے زیادہ سے زیادہ تحمل اور ذمہ داری کے ساتھ صرف اپنے دفاع اقدامات کیے ہیں۔ ماضی میں بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کارروائیوں کے الزامات کے بعد دونوں ہمسایہ ملکوں کے تعلقات میں کچھ تناؤ اور سرحد پر معمولی نوعیت کی گولہ باری کا تبادلہ دیکھنے میں آیا۔ اسی تناظر میں تسنیم اسلم کا منگل کو جاری ایک بیان میں کہنا تھا کہ اسلام آباد توقع کرتا ہے کہ کابل ایسے اقدامات سے گریز کرے گا جو کہ سرحد پر امن و استحکام کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ برائے بین الاقوامی تعلقات کے ایسوسیٹ پروفیسر سید حسین شہید سوروردی کہتے ہیں کہ ان الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی دونوں ملکوں میں کچھ اعتماد کی کمی موجود ہے جو کہ خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔
جو اس وقت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کو کامنلی جوائنٹلی لیا جائے، یعنی کہ یہ جو آپریشن یہاں پر شروع ہے اسی طرح کا آپریشن اس طرف سے بھی شروع ہوتا، جو نیگوسیشن فنامنا یہاں سے شروع ہوا تھا طالبان کے ساتھ اسی طرح کا فنامنا وہاں سے شروع ہوا ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف فوجی کارروائی سے بھاگ کر کئی عسکریت پسندوں نے افغانستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کا دعویٰ رہا ہے کہ کلعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ بھی کنڑ یا نورستان کے علاقوں میں روپوش ہے، جبکہ افغان اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں موجود القاعدہ سے منسلک شدت پسند سرحد پار مہلک کارروائیاں کرتے ہیں۔ افغان سرحد سے متصل قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان عہدیداروں کے ایسے بے بنیاد الزامات نہ صرف فضا کو بگاڑتے ہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری کوششوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان عوامی تحریک کے رہنما طاہر القادری کی آمد کے موقع پر اسلام آباد راولپنڈی میں پولیس اور عوام کے درمیان تصادم میں پولیس کے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس سلسلے میں وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ تشدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری اپنی مرضی سے ملک میں آئے ہیں، لیکن ان کی یہاں سے واپسی قانون کے مطابق ہوگی۔ منگل کو راولپنڈی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ طاہر القادری اپنی آمد سے پہلے اپنے کارکنوں کو ان کے بقول اکساتے رہے کہ ان کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیا جائے، اور پھر جس طرح ان کے لوگوں نے پولیس کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، یہ مناظر سب نے ٹیلی ویژن پر دیکھے۔
100 سے زیادہ پولیس کے نوجوان ہیں جن کے بازوؤں کی ہڈیاں کو توڑ دیا گیا ہے، جن کے سر کو پھاڑ دیا ہے، جن کی ٹانگوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے، جن کے جسم کے اندرونی نازک اعضاء پر نشانہ لگا لگا کر انہیں مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے۔ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی مرضی سے پاکستان آئے ہیں، ان کے پاکستان آنے میں ہم نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ طاہر القادری اپنی خوشی سے پاکستان آئے ہیں، لیکن واپسی ان کی خوشی سے نہیں ہوگی، واپسی قانون کے مرضی سے ہوگی۔
پیر کو اسلام آباد کے ہوائی اڈے کے باہر پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکنوں نے انتظامیہ کی طرف سے رکھی گئی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہاں تعینات ان پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جنہوں نے ان کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس کے گولے پھینکے تھے۔ اس واقعے میں 100 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تھانوں میں طاہر القادری کے سینکڑوں کارکنوں کے خلاف کار سرکار میں مداخلت، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور دہشت گردی کی دفعہ کے تحت پرچے درج کیے گئے ہیں۔ طاہر القادری کے حامی اپنے قائد کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے جانا چاہتے تھے، لیکن دبئی سے اسلام آباد پہنچنے والی پرواز کا رخ لاہور کی جانب موڑ دینے سے کارکنان مزید مشتعل ہو گئے۔ حکام کے بقول پرواز کی سمت تبدیل کرنے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے الزام عائد کیا کہ طاہر القادری جیسے لوگ ملک میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بقول ایسے لوگوں کو قابو کیا جائے گا۔ ادھر طاہر القادری نے اپنے کارکنوں کی طرف سے پولیس پر تشدد کے حکومتی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی بھی کارکن ان کے بقول مسلح نہیں تھا۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت کی ایما پر پولیس نے ان کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے تقریباً 1400 کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن کارکنوں کی گرفتاری کے بارے میں طاہر القادری کے اس دعوے کے برعکس حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک صرف 50 ہی مشتبہ افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ پاکستان عوامی تحریک اور ادارہ منہاج القرآن کے سربراہ طاہر القادری کی کینیڈا سے وطن واپسی کے موقع پر پیدا ہونے والی صورتحال پر حزب مخالف کی جماعتیں بھی یہ کہہ کر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں کہ سارے معاملے کو غیر ضروری طور پر بڑھایا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے بھیجے جانے والے 300 فوجی مشیروں کے پہلے جتھے نے عراق میں سنی عسکریت پسندوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے ابتدائی اندازے لگانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی کا کہنا تھا کہ اسپیشل آپریشنز کی 2 ٹیمیں، جن کی تعداد 40 ہے، انہوں نے عراق پہنچ کر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید 90 فوجی بھی عراق پہنچ چکے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں مزید 4 ٹیمیں روانہ کی جائیں گی، جس کے بعد فوجیوں کی کل تعداد 200 ہو جائے گی۔ عراقی بحران سے نمٹنے کے لیے سینکڑوں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے بعد اوباما انتظامیہ کو اس بارے میں سخت سوالات کا سامنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مشن آگے جا کر اس ملک کی صورتحال میں اثر نو اور مکمل طور پر ملوث ہو جائے گا۔ اس بارے میں لوئس ریمیرز کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
عراق میں سنی باغیوں کی جانب سے مزید قصبوں پر قبضے کے بعد یہ سوالات سر اٹھا رہے ہیں کہ 300 فوجی مشیروں کی تعیناتی بہت ہی کم ہے اور بہت تاخیر سے کی گئی ہے۔ صدر باراک اوباما نے اس ہفتے وزیر خارجہ جان کیری کو عراق روانہ کیا تاکہ وہ وہاں عسکریت پسندوں کے خلاف اتحاد اور عراق کے مسئلے کے کسی حل کی جانب راہ ہموار کر سکیں۔ امریکہ کے فوجی عراقی حکومت کو عسکریت پسندوں کو شکست دینے میں مدد فراہم کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں،
This administration does believe that there is time for Iraq's political leaders to make the necessary decisions.
یہ انتظامیہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عراق کے سیاسی رہنما دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے اور ملک کو متحد کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں، اور انتہا پسندی کے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی جن کا انہیں اس وقت سامنا ہے۔ جنگ کے لیے تیار فوجی مشیروں کے علاوہ صدر نے 275 فوجیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عراق میں امریکی سفارت خانے اور ملک میں امریکی مفادات کی حفاظت کریں۔ امریکی مشیروں کا کام اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ پست حوصلہ اور رو گردانی کرنے والوں سے پریشان عراقی فوج کے پاس کتنی قابلیت ہے۔ عراق میں جہاں صورتحال بہت نازک ہے اور امریکہ کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہے، یہ امر بہت مشکل ہے کہ امریکہ اس میں اپنی شمولیت کو محدود رکھے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اضافہ ہی کرے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
منگل کو وزیر خارجہ جان کیری نے کرد لیڈر مسعود بارزانی سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ عراق کی مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر سنی عسکریت پسندوں کی سرکشی کا مقابلہ کریں۔ اس بارے میں ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کردستان کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ دورہ ایک ایسے موقع پر کیا جب عراق کے تکریت کے شمال میں بیجی کے علاقے میں دولت اسلامیہ فی العراق و شام کی طرف سے عراق کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری پر قبضہ کرنے کی متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کردستان میں وزیر خارجہ کیری نے مسعود بارزانی سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں حکومت کی مدد کریں.
As everybody knows, this is a very critical time for Iraq as a whole.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ یہ عراق پر ایک کڑا وقت ہے اور عراقی حکومت کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. حالیہ دنوں میں کرد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو مقامی قیادت کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئی ایس آئی ایل کا کلا کما کر سکیں. دوسری طرف بارزانی نے عراقی حکومت کے ساتھ عملی تعاون کے سلسلے میں محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے.
لیکن لا يمكن ان نقاتل
بارزانی کہہ رہے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف کسی واضح مستقبل کے بغیر جنگ کرنا مشکل ہے. اس کے لیے ایک مکمل اتفاق رائے اور سیاسی حل کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ کیری نے امریکی ٹی وی نیٹ ورک سی بی ایس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ صدر براک اوباما عراقی وزیر اعظم نوری المالکی کو فضائی امداد فراہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اب تک تمام عراقی سیاسی رہنماؤں کی حمایت میسر نہیں. جب تک تمام عراقی حکومت متحد نہیں ہو جاتی اس وقت تک فضائی حملوں کا حکم غیر جانبدارانہ فعل ثابت ہو سکتا ہے. دوسری طرف مسٹر مالکی نے کہا ہے کہ وہ 1 جولائی تک نئی حکومت قائم کر دیں گے. تاہم یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ انہیں ابھی تک تمام سیاسی لیڈروں کی حمایت حاصل نہیں ہے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عراق میں صورتحال گھمبیر ہے اور آئی ایس آئی ایل کے عسکریت پسندوں کی تیز پیش قدمی جاری ہے. صورتحال سے عراق کی سلامتی اور استحکام کو کیا خطرات لاحق ہیں اور اس صورتحال کا خطے کے امن و امان پر کیا اثر مرتب ہو رہا ہے؟ پروگرام آج کے موضوع میں بہجت جلانی نے اس بارے میں بات کی ڈاکٹر طیب محمود اور پروفیسر فیضان اور آمنہ چیما سے. یہ سوال کہ عراق میں مختلف گروپوں کی نمائندگی کرنے والی وسیع بنیاد حکومت کی تشکیل کے امکانات کیا ہیں یا پھر اس کا وقت اب باقی نہیں رہا، آمنہ چیما کا کہنا تھا.
جی بہجت، کسی بھی اچھی چیز کی شروع کرنے کا وقت کبھی گزر نہیں جاتا، لیکن یہ تو پولیٹیکل ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی حد تک اس چیز کو ابھی بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں جس میں کہ جو سنی کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو مارجنلائز نہ فیل کرے. وہ یہ نہ، ابھی عراق میں جو بہت بڑا ایشو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہی سیکرٹیرین سپلٹ کا ہے، اور اس میں یہ بات بہت عرصے سے یہاں پہ جب اسپیشل ریپرزینٹیو آف عراق جو ہیں سیکرٹری جنرل بان کی مون کے آتے تھے یو این میں، بھی بہت نہیں ہو چکی، لیکن اس کے لیے بہت پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے. تو یہ ہوا کہ جب ایک شیعہ گورنمنٹ فارم ہو گئی اور سیریا میں کرائسس تھا تو اٹینشن جو ہے ریجنل ایکٹرز کی ساری وہ سیریا کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی. تو عراق بہت زیادہ چھوڑ دیا گیا تھا، اس پہ انٹرنیشنل ایکٹرز کی کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں تھی، کوئی انٹروینشن نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی بہت پرابلمز جو ہیں وہ وہاں پہ کریٹ ہوئی ہیں.
ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ عراق میں اس وقت امریکہ کا رول یا آپشنز ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟
ایک دن میں تو بنی نہیں، کافی وقت لگا ہے اس میں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس بہت کم کارڈ ہیں عراق میں رہ گئے. ایک تو یہی ہے، یہ افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی لمبی جنگ کے بعد اچھی تھی یا بری تھی وہ تو بات الگ رہی، لیکن وہ ایک جب انخلا ہوا تو اس کے بعد کسی قسم کی سیاسی توجہ عراق پہ نہ دی گئی. تو اب جو یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئلیشن حکومت پیدا کی جائے، جو کہ ایک نیسسری لیکن سفیشنٹ کنڈیشن نہیں ہوگی. کوئلیشن حکومتیں بھی بنانے کے طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آرام سے، تحمل سے، مشاورت سے ایسی چیز بنے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کرائسس سچویشن میں ایک جو ہے پیچ ورک جلدی سے کر لیا جائے. تو وہ کسی نہ کسی شکل میں تو بن جائے گی، لیکن اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کی افیکٹونیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سول انتظامیہ ہو، چاہے وہ پولیس سروسز ہوں. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی عرصے تک امکان اسی بات کا ہے کہ یہ عراق جو ہے خبروں میں سامنے رہے گا، اور یہ خانہ جنگی جس میں کہ باہر کی فورسز بھی ملوث ہیں، یہ ابھی سلسلہ جلد ختم ہوتا نظر نہیں آتا. تو کوئلیشن آیا وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، مالکی صاحب خود رہتے ہیں یا ان کو بھی ریپلیس کرنا پڑے گا، وہ تو ایک منیمل سی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قدم کے ساتھ جو ہے صرف ایک قدم ہے، اس کے آگے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور شاید ممکن ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز اور دوسرے علاقائی ملکوں کو اکٹھا ہو کے جو ہے کوئی انتظام سنبھالنا پڑے.
پروفیسر فیضان، عام طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران سے اس سلسلے میں مدد لینے کی کوشش کی جا رہی ہے عراق کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے وہاں کی شیعہ قیادت کے ساتھ، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی مداخلت یا پھر مدد کے ساتھ عراق کے بحران پر کسی طور قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے؟
ایران کی مداخلت جو ہے عراق میں وہ معاملے کو اور پیچیدہ کرے گی، لیکن جہاں تک مغربی طاقتوں کا تعلق ہے، خاص کر امریکہ جو ہے وہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو ایک ریجنل پاور کے طور پہ ایک تو نیوٹرلائز کیا جائے جہاں تک امریکہ کے انٹرسٹ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بڑا رول اس ایریے میں دے دیا جائے جس سے وہ شدت پسندی، خاص کر جو القاعدہ کے حمایتی یا دوسری جماعتیں ہیں، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے۔ لیکن جیسے ہی ایران داخل ہوتا ہے عراق کے معاملے میں، تو جو اس پیچیدگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی دونوں جو ہیں اپنے آپ کو کمپرومائز محسوس کریں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ بیلنس کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، اور عراق جو ہے وہ اس میں اور زیادہ لائنیں کھنچ جائیں گی۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ جو مغربی طاقتیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بیلنس طاقت کا وہاں پر آ جائے کہ جس میں جو شیعہ عراق ہے اور جو سنی عراق ہے ان کو ایک ایسی جگہ پر وہ بیلنس ہو کہ جس میں وہ دونوں ہی ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ایران کا انفلوئنس ہے، جس کو ہم کہیں گے ایرانی طاقت کے جو کوریڈور ہے، اثر و رسوخ جو ہے، وہ پھر شیعہ عراق سے ہوتا ہوا شام، لبنان اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ، وہ ایک خاصی طاقتور لائن بن جائے گی علاقوں کی، اور یہ بہرحال سعودی عرب کو پسند نہیں آئے گا اور ترکی بھی سلسلے میں خاصا پریشان ہوگا اور ان کو اس ایریا میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر
بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یوکرین کی ڈان بیس بٹالین ایک حکومت نواز ملیشیا ہے اور حال ہی میں اسے نیشنل گارڈ کے ساتھ مدغم کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں انیٹا پاول کی رپورٹ بہجت جلانی کی زبانی۔
ڈان بیس بٹالین عام فوج نہیں، اور یہ بات ان کے یونیفارم اور جوتوں سے واضح ہو جاتی ہے جو ایک طرح کے نہیں، اور پھر وہ فوجی انداز میں مارچ بھی نہیں کرتے، لیکن ڈسپلن، فٹنس اور ایک یونٹ کے اجتماع کا اگر ان میں فقدان ہے تو اس کا ازالہ ایک بات سے ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ان کا جوش و جذبہ اور اپنے ملک یوکرین کے لیے ان کی محبت۔ یونٹ کے تقریباً 360 ارکان ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں یوکرین کی شان و شوکت اور دشمنوں کے لیے موت کے۔ یہ فوجی پیر کے روز مشرقی یوکرین میں کسی نامعلوم مقام پر اپنی تعیناتی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں یوکرین کے فوجی علیحدگی پسندوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یونٹ کو یوکرین کے مشرقی حصے، جسے عام طور پر ڈون باس کہا جاتا ہے، کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس کے بیشتر ارکان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ یہاں پر لڑائی کے لیے تیار چھاپہ مار، جنہیں مبینہ طور پر روس کی فوج کی پشت پناہی حاصل ہے، ان کے ارد گرد ہوں گے، اور وہ ایک ایسے حکم کے تحت کام کریں گے جو انتہائی آزمودہ فوجیوں کے لیے بھی ایک کڑی آزمائش ہوتا ہے، یعنی فائر بندی۔ ڈان باس بٹالین کو کیف کے شمال میں واقع ایک کیمپ میں محض 3 ہفتوں کی ٹریننگ دی گئی، اور ان کی تعیناتی ایک ایسے وقت پر کی جا رہی ہے جب محض 3 روز قبل ملک کے نئے صدر نے ایک ہفتے کے لیے یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کیا تاکہ عسکریت پسند غیر مسلح ہو جائیں اور ملک سے نکل جائیں۔ صدر پیٹرو پوروشنکو کی فائر بندی کی شرائط کے تحت یوکرین کے کمانڈروں کو صرف اسی صورت میں فائرنگ کی اجازت ہوگی اگر ان پر حملہ ہوتا ہے۔ دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی فائر بندی کا احترام نہیں کیا۔ باغیوں نے تو اسے فوری طور پر مسترد کر دیا تھا، اور ویکینڈ پر لڑائی مستقل طور پر جاری بھی رہی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس سے ملک کے مشرقی حصے میں امن قائم کرنے کے منصوبے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ بٹالین کے کمانڈر سیمیون سیمیشنکو کا کہنا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے جنگجوؤں کو فائر بندی کے باوجود تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ کمانڈر نے کہا ہے کہ صدر کی طرف سے فائر بندی کے اعلان کے تناظر میں میرے خیال میں ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن اگر وہ ہم پر حملہ کریں گے تو پھر ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ مزید یہ کہ یہ تو ہمارا وطن ہے، ہمارا گھر ہے، ہم ڈان باس میں ہی رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہاں جا بھی رہے ہیں۔ سیمنچینکو نے مئی کے آخر میں اس یونٹ کی تشکیل کی تھی، جس سے پہلے روس نواز جنگجوؤں نے یوکرین کے مشرق میں تیزی سے پیش قدمی کا آغاز کر دیا تھا۔ ڈونباس بٹالین کو نیشنل گارڈ میں ضم کر دیا گیا ہے اور اس کے اخراجات عام طور پر نجی سطح پر دیے گئے عطیات اور رضاکاروں کے لیے منعقد کی جانے والی ریلی سے حاصل ہونے والے فنڈ سے پورے کیے جاتے ہیں۔ بعض جنگجو تو اپنی $340 ماہانہ کی تنخواہ بھی نہیں لے رہے۔ گروپ کی ایک خاتون ترجمان نے کہا ہے کہ فوجیوں میں سے تقریباً آدھے ارکان کو پہلے ہی سے فوج کا تجربہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تعداد تقریباً 600 ہو چکی ہے، جبکہ 3000 رضاکار دستخط کرنے کے منتظر ہیں۔ یہ رضاکار بے حد مشتاق ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر افراد لڑائی کے بھی منتظر ہیں۔ ملیشیا کے ایک رکن نے اپنی شناخت محض وکٹر کے طور پر کرائی اور کہا کہ ان کا کوئی رینک تو نہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر علیحدگی پسندوں نے ان پر گولی چلا دی تو وہ کیا کریں گے، ان کا جواب یہ تھا کہ اس معاملے کے بارے میں امن منصوبے میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر ان پر حملہ کیا جاتا ہے تو بلا شبہ وہ بھی جواب میں فائرنگ کریں گے۔ بیچے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان کی سنہری آواز، احمد رشدی، تفصیلات فکر و فن میں۔
یہ آیا ریڈیو پاکستان ہے گویا خبروں کی دکان، کے گنبد کو پہچان کہیں مسجد کا ہو نہ گمان۔
پاکستانی موسیقی شروع ہی سے ایک سے بڑھ کر ایک ہیرے سے مالا مال رہی ہے۔ کچھ گلوکار ایسے ہیں جو آندھی طوفان کی طرح آئے اور اپنی کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ احمد رشدی ایسے ہی ایک روشن مثال ہیں۔
میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں۔
آج بھی شادی بیاہ ہو یا کوئی اور خوشی کا تہوار، ایک فاسٹ ٹریک لازمی گایا بجایا جاتا ہے، اور یہ گیت جسے پاکستانی فلم انڈسٹری کا پہلا پاپ سانگ کہا جاتا ہے، ساؤتھ ایشیا کے پہلے پاپ سنگر احمد رشدی نے گایا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب گلوکار سیدھے کھڑے ہو کر سپارٹ تاثرات کے ساتھ گانا ریکارڈ کرواتے تھے، احمد رشدی ہلکے پھلکے ہپ ہاپ قسم کے گیت اتنے مزے سے گاتے تھے کہ دیکھنے اور سننے والے بھی جھوم جھوم اٹھتے تھے۔ 1954 میں احمد رشدی کے اس گیت نے شہرت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ سن 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم مہتاب کا یہ گیت آپ کو آج بھی کسی نہ کسی گلی سے گزرتے ہوئے گول گپے کے ٹھیلے پر گونجتا ضرور سنائی دے گا۔ احمد رشدی کی آواز سب سے زیادہ جس ہیرو پر سوٹ کرتی تھی وہ تھے وحید مراد، اور شاید یہی وجہ ہے کہ احمد رشدی وحید مراد کے گیت زیادہ ڈوب کر گایا کرتے۔ ان کے گائے ہوئے 150 گیت وحید مراد پر پکچرائز کیے گئے۔ احمد رشدی صرف پاپ یا ہپ ہاپ گیت ہی مہارت سے نہیں گاتے تھے، جب جب انہوں نے ٹریجڈی گیت گائے سننے والوں کی آنکھوں میں نمی ضرور آئی، جس کی مثال فلم ارمان اور فلم دوراہا کے یہ گیت ہیں۔
اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیئیں گے، اکیلے نہ جانا۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے، میں ایسا ایک سوال ہوں۔
بارش کا موسم ہو اور فضاؤں میں سرنا بکھرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ فلم نصیب اپنا اپنا کا یہ گیت اچھی موسیقی سننے والوں کے لیے برسات کے موسم میں پہلی چوائس ہوتا ہے۔
اتنا برس کے وہ جان سکے، ابر کرم آج اتنا برس، اتنا برس۔
इसके अलावा शोखी कांग लिए इस गीत में अहमद रुश्दी की आवाज मुख्तलिफ रंग लिए हुए है।
कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रहे।
उन्होंने 583 फिल्मों में 5000 से जायद गीत गाए। 11 अप्रैल सन 1983 को महज 48 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अहमद रुश्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे अनमोल गीतों का खजाना छोड़ गए। इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस वक्त पाकिस्तान में बुध की सुबह के 6:30, भारत में 7 और यहाँ वॉशिंगटन की घड़ियों में मंगल की शब के 9:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। शिमाली वजीरिस्तान में फौजी कार्रवाई के नतीजे में लाखों मकामी अफराद तरके मकानी करके महफूज इलाकों में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बन्नू के इलाके में एक कैंप में खुराक की तकसीम के मौके पर अफरा तफरी पैदा हुई और मकामी तौर पर बेघर हुए लोगों की हालत के बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तहम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बनू में बेघर अफराद को राशन और दीगर इमदादी सामान की फरहमी के लिए कायम कैंप में मंगल की सुबह उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब बाज़ अफराद ने खुराक की फरहमी में ताखीर पर एहतजाज किया। लगभग 500 मुजाहरीन ने करीब से गुजरने वाली एक शाहराह को एहतजाजन कुछ देर के लिए बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही सूरत हाल पर काबू पा लिया गया और दोबारा राशन की फरहमी शुरू कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले अफराद से मुतालिक जारी करदा ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक अब तक अपना इलाका छोड़कर आने वालों की तादाद 4.5 लाख से तजावज़ कर गई है। आलमी अदारा बराए खुराक यानी WFP ने इतवार से इन अफराद को खुराक की फरहमी शुरू की थी। WFP के तर्जुमान अमजद जमाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि 1100 खानदानों को खुराक फराहम की जा चुकी है।
आज ही ये बल्कि ये अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 26,000 टन गंदम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को डोनेट की है इन IDPs के लिए। उसके साथ हमें कुछ रकम चाहिए होगी जो हम बाकी डोनर से लेंगे ताकि इस गंदम को हम वीट फ्लावर की शक्ल में बना सकें और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें, क्योंकि ये फोर्टिफिकेशन होती है इसकी। लिहाजा डोनर से भी हम रابطے में हैं, हुकूमत और जो आपके प्रोविंशियल इदारे हैं उनसे भी हम रابطے में हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन है जो मुकम्मल तौर पे चल रही है और हम ऑलरेडी जो फाटा से मुतासरीन थे उनके लिए तो काम कर ही रहे थे। जो ये एडिशनल नॉर्थ वजीरिस्तान के लोग डिस्प्लेस हुए तो उनको हम इसी प्रोग्राम के तहत इमदाद प्रोवाइड करेंगे।
उधर वफाकी वजीर इत्तला'आत परवेज रशीद ने कहा कि हुकूमत नकल मकानी करने वाले खानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने आम पाकिस्तानियों से भी कहा कि वो माजी की तरह रवायती मेहमान नवाजी का सबूत दें।
हमारी पूरी तवज्जो बाहसियत मेज़बान के अपने उन मेहमानों की खातर मदारत के लिए होनी चाहिए। जो लोग नॉर्थ वजीरिस्तान से निकले हैं उनकी तादाद जो है अभी तक जितनी भी बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 18 करोड़ लोगों के मुल्क के लिए वो कोई तादाद नहीं है। हम 18 करोड़ हैं, वो चंद लाख हैं। 18 करोड़ लोग अपने चंद लाख पाकिस्तानी भाइयों की मेज़बानी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले खानदानों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। इस कबायली इलाके में तालिबान की धमकियों के बायस पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाए जा सके थे, इसलिए अब शुमाली वजीरिस्तान से निकलने वाले अफराद को इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत कतरे पिलाए जा रहे हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान के जंग से मुतासर इलाके शुमाली वजीरिस्तान से लाखों की तादाद में पनाह हासिल करने के लिए निकलने वाले लोगों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं ताकि ये मर्ज बाकी मुल्क में ना फैले। इस बारे में लिजा शेलाइन की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि 10 रोज़ पहले जब इसने शिमाली वजीरिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक तालिबान लड़ाकों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया था तब से 4,35,000 अफराद वहाँ से अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं जहां उनके खानदान वाले और दोस्त पहले से रह रहे हैं। ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں بچوں اور بڑوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہے۔ طالبان نے سن 2012 سے شمالی وزیرستان میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ تب سے مفلوج کرنے والا یہ مرض دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پولیو پروگرام کی ترجمان سونا باری کہتی ہیں کہ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو کا مرض تیزی سے پھیلا ہے، جس کی سب سے زیادہ شدت شمالی وزیرستان میں ہے۔ باری کا کہنا ہے، اس لیے شمالی وزیرستان سے نکلنے والی اس آبادی کو 2 سال میں پہلی مرتبہ پولیو کے قطرے پلانے کا موقع ملا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 1 سال کے دوران 70 سے زیادہ بچے پولیو سے مفلوج ہو چکے ہیں، اس لیے اب قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ علاقے سے نکلنے والے ہر شخص کو قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسے پولیو کے قطرے پلائے جائیں، کسی نے بھی انکار یا ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ باری کا کہنا ہے کہ پولیو کے قطرے پینے پر رضامندی ایک بڑی پیش رفت ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان سے اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا انخلا باقی آبادی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ باری کہتی ہیں،
پاکستان has had 82 cases of polio this year.
پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پولیو کے 82 کیسز سامنے آئے ہیں، اس لیے اب خطرہ یہ ہے کہ جب آبادی کا انخلا ہو رہا ہے تو پولیو کا وائرس بھی ان کے ساتھ ہی سفر کرے گا۔ تاہم پاکستان کی باقی آبادی کی اکثریت کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ صورتحال حکومت کے قابو میں ہے۔ اکثر اوقات آپ حکومتوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پولیو کی صورتحال اس حکومت کے قابو میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ قابو میں ہی رہے گی۔ مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی سے 5 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہوں گے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس انسانی بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے باضابطہ درخواست کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارتی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد وادی کشمیر میں ہڑتال کر دی گئی ہے، جبکہ متاثرہ علاقے سوپور میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
پیر کی شام بھارتی کشمیر کے سوپور شہر میں مسلمان مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں ایک مقامی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف منگل کو شور زدہ وادی کشمیر میں عام ہڑتال کی گئی، جبکہ سوپور میں نصف شب کو نافذ کیا گیا کرفیو بغیر کسی وقفے کے ہنوز جاری ہے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ فوج نے شہریوں پر اس وقت گولی چلائی تھی جب علاقے میں عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ایک جھڑپ کے بعد وہ اس نجی گھر کے باہر جمع ہو کر بھارت مخالف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگانے لگے تھے، جسے جھڑپ کے دوران زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ جھڑپ کے دوران ایک عسکریت پسند ہلاک ہوا تھا، جبکہ اس کا ساتھی حفاظتی دستوں کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مظاہرین تشدد پر اتر آئے اور انہوں نے فوج کی ایک بختر بند گاڑی کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تھی۔ منگل کو سوپور کے واقعات کے خلاف عام ہڑتال کرنے کی آزادی پسند قیادت کی اپیل کا کہیں کہیں مکمل اور کہیں جزوی اثر مشاہدے میں آیا۔ اس دوران پولیس نے ان تنظیموں کے لیڈروں اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تاکہ وہ سوپور کا رخ نہ کر سکیں، جبکہ قوم پرست جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے لیڈر محمد یاسین ملک کو، جنہیں کل پیر کو ایک احتجاجی مارچ کے دوران پولیس نے حراست میں لیا تھا، پولیس حوالات سے سری نگر سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
اقوام متحدہ نے عسکریت پسند گروپ دولت اسلامیہ فی العراق والشام یا آئسل پر الزام لگایا ہے کہ وہ عراق میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ جنیوا کے تحقیقاروں کا کہنا ہے کہ سنی اسلامی گروپ نے سینکڑوں کو ہلاک اور زخمی کیا ہے۔ اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اس ماہ کے اوائل میں دولت اسلامیہ فی العراق و شام نے عراق کے مختلف شہروں پر قبضہ کرنے کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ عراق میں اقوام متحدہ کے مشن کے ساتھ کام کرنے والے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ اس عمل کی متعدد مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ اس گروپ نے مبینہ طور پر خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اسی رپورٹ کے مطابق 5 جون سے 22 جون کے درمیان نینوا، دیالہ اور صلاح الدین صوبوں میں کم از کم 757 شہریوں کو ہلاک اور 599 افراد کو زخمی کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ترجمان روپرٹ کولول کا کہنا ہے کہ اس میں پھانسیاں اور ماورائے عدالت قتل بھی شامل ہیں۔ مقتولین میں شہریوں کے علاوہ پولیس اور فوج کے وہ اہلکار بھی ہیں جو اس وقت حالت جنگ میں نہیں تھے۔
At least another 318 people were killed and a further 590 injured during the same period in Baghdad and areas in the south.
تقریباً انہی دنوں میں بغداد اور جنوبی علاقوں میں کم از کم مزید 318 افراد ہلاک اور 590 زخمی کیے گئے۔ اسی طرح بغداد اور شمالی صوبوں میں اغوا کا سلسلہ بھی جاری ہے، ان میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر موصل میں ترکی کے قونصل خانے سے آئی ایس آئی ایل نے 48 ترکی کے اہلکاروں کو اغوا کیا ہے۔ اس رپورٹ میں آئی ایس آئی ایل کی درجنوں ویڈیوز کا بھی ذکر ہے جو آئی ایس آئی ایل نے خود جاری کی ہیں۔ ان میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس اور فوج کے اہلکاروں کو گولی مار کر یا ان کے سر کاٹ کر ہلاک کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے اکثر کو ان کے مذہب اور فرقے کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔
UNMI human rights officers have however confirmed another reported summary execution of prisoners by ISF personnel.
UNAMI کے انسانی حقوق کے حکام نے ایک اور رپورٹ میں تصدیق کی ہے کہ موصل سے عراقی سیکورٹی افواج کی پسپائی کے وقت بہت سے فوجیوں کو قتل کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے عراقی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان جرائم کی مکمل اور تیزی سے تحقیق کریں۔ کولول کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ آئی ایس آئی ایل کی خلاف ورزیوں کے بارے میں شہادتیں جمع کر رہا ہے، جن کی مدد سے ان جرائم کے ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے حوالے کرنے میں مدد ملے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نواز علیحدگی پسندوں نے ایک یوکرینی فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، اور اس سے ایک روز قبل باغیوں نے مشرقی یوکرین میں ایک ہفتہ طویل فائر بندی کا اعلان کیا تھا۔ ملک کے صدر پیٹرو پیروشینکو نے بھی فائر بندی کا اعلان کیا تھا۔ تاہم یوکرین کی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کی حیثیت واضح نہیں ہے۔ صدر پوروشینکو کا کہنا تھا کہ باغیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے حکومتی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ حملے کی صورت میں بغیر جھجھک فائرنگ کریں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران یوکرین میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد دگنی ہو کر 46,000 ہو گئی ہے، اور اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی بریفنگ میں آئیوین سیمانوویچ نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
انسانی حقوق کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سیمانوویچ نے اس 34 رکنی ٹیم کے تازہ ترین انکشافات پر بریفنگ دی جسے مارچ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے یوکرین بھیجا تھا۔ سیمانوویچ نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں انسانی حقوق کے سنگین چیلنج درپیش ہیں، جن میں مسلح گروپوں کی طرف سے اغوا اور حراست میں رکھنے اور حکومت کے سیکورٹی آپریشن کے دوران طاقت کے بے جا استعمال اور لوگوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات شامل ہیں، اور نتیجتاً سیویلین بے گھر ہو رہے ہیں۔
The population is leaving partly due to fear, but also because of the worsening situation.
یہاں کی آبادی نقل مکانی کر رہی ہے کچھ خوف کی وجہ سے، اور کچھ اقتصادی اور معاشرتی حقوق کی بدتر ہوتی صورتحال کی وجہ سے۔ یہ الفاظ تھے سیمانوویچ کے۔ کرویشیا سے ویڈیو لنک کے ذریعے سلامتی کونسل میں بات کرتے ہوئے سیمانوویچ نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے ادارے نے 46,000 بے گھر افراد کا اندراج کیا ہے۔ انہوں نے صدر پیٹرو پوروشینکو کے حالیہ اعلان امن اور یک طرفہ فائر بندی کا خیر مقدم کیا، اور مسلح گروپوں کے اس اعلان کا بھی کہ وہ جمعے تک فائر بندی پر عمل کریں گے۔ مگر یہ جنگ بندی منگل کو خطرے میں نظر آئی، کیونکہ اطلاعات تھیں کہ مشرقی شہر سلویانس کے قریب باغیوں نے یوکرینی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے۔ ماسکو میں صدر ولادیمیر پوتن نے پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ انہیں مارچ میں دیا گیا وہ اختیار واپس لے لے جس کے تحت وہ روسی قوم سے تعلق رکھنے والے اور روسی بولنے والے یوکرینیوں کی حفاظت کے لیے روسی فوج یوکرین بھیج سکتے تھے۔ سلامتی کونسل کے متعدد ارکان نے اس خبر کا خیر مقدم کیا مگر کہا کہ اس کا اظہار واقعتاً نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے بھی صدر پروشینکو کے اعلان امن کی حمایت کی اور ان 8 بین الاقوامی مبصرین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جنہیں علیحدگی پسندوں نے ڈونیٹسک اور لہانسک میں تقریباً 1 ماہ سے پکڑ رکھا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بدھ کو لیبیا میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں۔ سن 2011 میں معمر قذافی کی اور سامعین پیش خدمت ہے یوکرین میں جنگ بندی کے حوالے سے زیلیتسکا ہوک کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
یوکرینی حکومت اور روسی نواز علیحدگی پسند مشرقی علاقے دونیسک میں جمعے کی صبح تک فائر بندی پر رضامند ہو گئے ہیں تاکہ ممکنہ امن مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ یوکرینی وزیر خارجہ پاولو کلمکن نے پیر کے روز لگزمبرگ میں صحافیوں کو بتایا کہ ان کی حکومت اپنے مقاصد میں سنجیدہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر پرعزم ہیں، ہم امن کوششوں کے لیے 100% پرعزم ہیں، امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکا ہے ہم کرتے رہے ہیں۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس نے صدر پوروشینکو کے امن منصوبے کو سراہا ہے جس میں مشرقی یوکرین کو زیادہ خود مختاری دی گئی ہے۔ مسٹر ارنس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر براک اوباما نے روسی صدر پیوٹن کو فون کر کے ان پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں امن اور استحکام کے لیے ذاتی طور پر کوششیں
کریں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح ہے کہ صدر پوروشینکو اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ تمام ملک میں کچھ امن اور سیکیورٹی کو بحال کیا جا سکے جس پر وہ حکومت کرتے ہیں۔ تاہم ہمیں صدر پوٹن اور روسیوں کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے تاکہ اس منصوبے کو حقیقت کا روپ دیا جا سکے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ابتدا میں اس امن منصوبے کو مسترد کرنے کے بعد اب عوامی طور پر ان کوششوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز اقوام متحدہ کے لیے روسی سفیر ویتالی چرکن نے بتایا کہ ماسکو یوکرین کے صدر کی ان کوششوں کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے۔
This initiative was discussed, was outlined by Pyotr Poroshenko to President Putin in their phone conversation.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جس کا تذکرہ صدر پیٹرو پوروشینکو نے پیر کے روز صدر پوٹن کو فون کر کے اپنی گفتگو میں کیا۔ صدر پوٹن نے اس ضمن میں کچھ بیانات دیے، خاص طور پر فوری طور پر فائرنگ بند کرنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی گفتگو میں امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جس کے متعلق وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے گفتگو میں بھی ذکر کیا۔ روس باغیوں کو اسلحہ اور بھاری فوجی ساز و سامان فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے۔ پیر کے روز انہوں نے فائر بندی پر اتفاق کیا لیکن کچھ علیحدگی پسندوں نے کہا ہے کہ لڑائی جاری رہے گی۔ ایک روسی نواز علیحدگی پسند بختیار کمالوف کہہ رہے ہیں کہ کون سی فائر بندی، فائر بندی کیا ہے؟ کل انہوں نے ہم پر تشدد کیا، انہوں نے ہم سب کو شدید مارا، میں نے ایک ڈرون دیکھا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ایک ڈرون دیکھا ہے۔ دارالحکومت کیو میں یوکرین کی حامی ملیشیا کے نئے ارکان نے حکومت کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے عزم کیا کہ وہ مشرق میں علیحدگی پسندوں کے خلاف لڑیں گے۔ یوکرین میں ڈون باس بٹالین سے وابستہ ایک رضاکار جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈون باس بٹالین کے 75% ارکان مقامی آبادی کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے سنی جانی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ارکان منگل کی صبح یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یہ کونسل اقوام متحدہ کمشنر فار ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ کی سماعت بھی کرے گی۔ روس پہلے ہی اس رپورٹ کو جانبدار کہہ کر مسترد کر چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ یوکرینی حکومت کی ترجمان ہے۔ نیلو فرموغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل میں منعقدہ ورلڈ کپ فٹ بال میں منگل کے روز ہونے والے مقابلوں میں یونان نے آئیوری کوسٹ کو 2-1 سے ہرا کر دوسرے مرحلے کے مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس سے قبل کولمبیا نے جاپان کو 4-1 سے شکست دے کر دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ منگل کے روز ایک اور اپ سیٹ دیکھنے کو ملا جب یوراگوئے نے 4 دفعہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم اٹلی کی ٹیم کو 1-0 سے شکست دے کر دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس میچ کے بعد اٹلی کے کوچ سیزر پرانڈیلی اور اٹلی کی فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ اٹلی دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا۔ تاہم یہ میچ تنازعات کا شکار رہا اور یوراگوئے کے لوئس سوریز نے اٹلی کے کھلاڑی کو دانت کاٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ ٹی وی ریپلے میں یہ سب صاف نظر آیا۔ تاہم سوریز کو اس کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے اٹلی کے کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا اور اسے میچ سے باہر بھیج دیا گیا، جبکہ ایک کھلاڑی کو یلو کارڈ دکھایا گیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اگلا میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ جب بھی برازیل کی قومی ٹیم فٹ بال کے ورلڈ کپ میں کھیلتی ہے تو ملک میں معمولات زندگی رک سے جاتے ہیں، خواہ بستی غریبوں کی ہو یا امیروں کی، لوگ ایک ساتھ مل کر میچ دیکھتے ہیں۔ ٹیورس بیسٹوس ریو ڈی جنیرو کے قریب ایک غریب پہاڑی بستی ہے۔ وہاں سے وائس آف امریکہ کے سکاٹ باب نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے۔ تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
ریو ڈی جنیرو کے مشہور ساحلی مقام فلیمنگو کے قریب ٹوارش باسٹوس میں فٹ بال لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ برازیل کی ٹیم ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہی ہو تو روزمرہ زندگی دو گھنٹوں کے لیے منجمد ہو جاتی ہے۔ فٹ بال پر سب ماہرین کی طرح گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ آندرے لوئس روڈریگز۔
In fact, they are good, but they are not playing ball as well as they need to. They can play much better.
وہ کہتے ہیں ٹیم کے سب لوگ اچھے ہیں، مگر وہ اس طرح نہیں کھیل رہے جیسا کہ انہیں کھیلنا چاہیے۔ وہ اس سے بہتر کھیل سکتے ہیں۔ باقی سب ٹیموں میں بھی فائنل میں مقابلے کا دم ہے۔ اس طرح کی بستیوں میں جہاں بیشتر لوگ کم سے کم اجرت پر کام کرتے ہوں، فٹ بال غربت سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہیں سے ایک مقامی لڑکا فٹ بال ٹیم میں پہنچا ہے اور چوٹی کی پروفیشنل ٹیموں میں سے ایک یعنی فلیمنگو کی طرف سے کھیلتا ہے۔ پاویلا نامی ان بستیوں میں سے بعض منشیات کی اسمگلنگ اور تشدد کا گڑھ ہیں، مگر بعض بستیاں پولیس اور واچ گروپس کی وجہ سے پرامن اور خاندانوں کے لیے بہتر بن گئی ہیں۔ گزشتہ ایک عشرے میں لگ بھگ 4 کروڑ پسماندہ برازیلی اب متوسط طبقے کے شہری بن گئے ہیں، مگر برازیل کے رہنے والے کہتے ہیں کہ صارفین اور بدعنوانی کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر روڈریگز کے الفاظ۔
I know that Brazil is a country of corruption with a population of fools that allow it to happen. But I think Brazil has...
میں جانتا ہوں کہ برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں بدعنوانی ہے اور بے وقوفوں کی بڑی تعداد کرپشن کی راہ ہموار کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ برازیل اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک اقلیت ہے اور بات صرف کرپشن کی نہیں ہے۔ فٹ بال سب کو یکجا رکھے ہوئے ہے۔ ٹیم ایک گول مس کرے تو ہجوم بڑبڑانے لگتا ہے، اور جیت جائے تو شائقین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان کی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ مرتد کہلانے والی مسیحی عورت کو عدالت کے حکم پر رہا کرنے کے ایک دن بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ منگل کے روز حکام مریم یحییٰ کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں تاکہ اسے اس کے مشتعل رشتہ داروں سے محفوظ رکھیں۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عورت سوڈان چھوڑ کر جا چکی ہو۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ڈیجیٹل کمیونیکیشنز اور وہ ٹیکنالوجی جس کی مدد سے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے، ہر قومیت کے افراد کو ایک دوسرے سے رابطے کرنے، تعاون کرنے اور پھلنے پھولنے میں ایسی مدد فراہم کرتی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ افریقہ کے دیہی علاقے میں رہنے والی ماں لاطینی امریکی ملک میں اپنی دستکاریاں فروخت کر سکتی ہے۔ مشرق وسطی اور آسٹریلیا میں رہنے والے طلبا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مل جل کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں طب کے شعبے کی تحقیق کرنے والے، یورپ میں زندگی بچانے والی نئی ادویات اور طریقہ علاج پر کام کرنے والوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں مل کر کام کر سکتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی لوگوں کو انفرادی طور پر خود انحصاری کی طرف لے جائے، معاشروں کو زیادہ بھرپور بنائے اور اس جدت اور ترقی کو فروغ دے جو 21ویں صدی کی معیشتوں کے لیے ناگزیر ہے، تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے نیٹ ورکس کو زیادہ قابل بھروسہ، آزاد، محفوظ اور مجرمانہ یا خطرناک سیاسی رکاوٹوں سے مقابلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ چونکہ سائبر اسپیس میں ہونے والے اقدامات کے نتائج ہمیں حقیقی زندگی میں بھگتنے پڑتے ہیں، اس لیے حفظ ما تقدم کے اقدامات اور پالیسیاں اپنانا ناگزیر ہیں تاکہ ان کے فوائد ضائع نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمارے ملکوں کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جو ایک طرف تو شہریوں کی ذاتی معلومات کا تحفظ کریں اور دوسری طرف ایسے آلات مہیا کریں جو ہمیں نشانہ بنانے والے سائبر مجرموں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درکار ہیں۔ دنیا کے ان خطوں میں جہاں انٹرنیٹ اور موبائل فونز کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان میں سب سہارا افریقہ بھی شامل ہے، جس کے ملکوں کو منشیات کے اسمگلروں اور دیگر بین الاقوامی جرائم سے لے کر نائجیریا میں بوکو حرام اور صومالیہ میں الشباب جیسے دہشت گرد گروہوں سے بھی خطرہ ہے۔ اپنے مشترکہ دفاع اور دیگر مفادات کی وجہ سے امریکہ نے اس مہینے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں 16 افریقی ملکوں کے نمائندوں نے سائبر سیکیورٹی کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اور اس کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے آپس میں معلومات کا تبادلہ کیا۔ اس ورکشاپ کے مختلف اجلاسوں میں جو بوٹسوانا کے شہر گیبرون میں ہوئے، سائبر کرائم سے مقابلے کے مختلف طریقوں پر غور کیا گیا، جس میں سائبر خطرات کے بارے میں عوامی آگہی پھیلانا، موبائل فون کے ذریعے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، انٹرنیٹ کی آزادی، انٹرنیٹ تک رسائی، اسے کم خرچ بنانا اور ہیکنگ، نیٹ ورک حملوں اور کمپیوٹر سے متعلق دیگر ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے قومی سطح کی ٹیمیں تشکیل دینا شامل ہے۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشنز اور تجارت کو درپیش نئے خطرات کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ورکشاپس کے شرکا نے علاقائی نقطہ نظر سے بھی سائبر سیکیورٹی کو سمجھنے کے طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انٹرنیٹ کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، ایک ہی جیسے چیلنجز کا سامنا کرنے والے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بہت کچھ داؤ پر ہے اور امریکہ سب سہارا افریقہ میں اپنے دوست ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھرپور عزم رکھتا ہے تاکہ وہ نئی اور ابھرتی ہوئی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے فوائد سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوجوان اور ادھیڑ عمر کی خواتین میں افسردگی یا ڈپریشن کا عارضہ نہ صرف دل کے دورے کے امکانات کو دوگنا کر سکتا ہے بلکہ ایسی خواتین میں قبل از وقت موت کے خدشات بھی دوگنے ہو جاتے ہیں۔ محققین نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ڈپریشن کا عارضہ نوجوان خواتین کو دل کے مسائل میں مبتلا کرنے کا ایک اہم سبب ہے اور طبی ماہرین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ جرنل آف ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والی تحقیق کے لیے محققین کی ٹیم نے 3237 ایسے مریضوں میں ڈپریشن کی علامات کی تشخیص کی جنہیں یا تو دل کے امراض لاحق تھے یا انہیں عارضۂ قلب ہونے کا خدشہ تھا۔ شرکا کی ایک تہائی تعداد خواتین پر مشتمل تھی۔ 3 برسوں کے دوران ریسرچرز نے اخذ کیا کہ 55 برس یا اس سے کم عمر خواتین میں دل کے دورے، امراض قلب یا دل کی شریان کھولنے کے طریقہ کار کی ضرورت دوگنی ہو گئی تھی۔ محققین کا یہ بھی کہنا تھا کہ 55 برس یا اس سے کم عمر ڈپریسڈ خواتین میں 2.17% دل کے دورے کا امکان زیادہ تھا نسبتاً ایسی خواتین کے جو اس عارضے میں مبتلا نہیں تھی، لیکن اس تجربے کی مدت کے دوران اعتدال پسند یا شدید ڈپریشن میں مبتلا نوجوان خواتین میں دل کے دورے کے خطرے کا امکان 2.45% زیادہ تھا۔ اس ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر امیت شاہ نے کہا ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ دل کے دورے یا قبل از وقت موت کے خدشات جڑے ہوئے ہیں،
اس لیے نوجوان خواتین میں ڈپریشن کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور لوگوں کو ان خطرات کی وجہ سے مدد کے لیے متحرک ہونا چاہیے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں ڈپریشن میں مبتلا افراد میں سے تقریباً 2/3 تعداد خواتین کی ہے۔ خاص طور پر 5 میں سے 1 خاتون کو زندگی کے کچھ مواقع پر ڈپریشن کے امکانات مردوں کی نسبت دوگنے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مرض زیادہ تر 40 برس سے 60 برس کی خواتین میں عام ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبحوں کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔